أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم بیسیکلی اپنی گفتگو کے حوالے سے جو آخرت اور قیامت کے موضوع کے انڈر میں تھی تقریباً ایک اختتامی مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بیچ میں ایک بات آئی تھی عرض و سما کے حوالے سے, تو آپ لوگوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی کہ اس عرض و سما کے نظام کو بھی سمجھا جائے تو بہتر ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے اس پر آپ سے گفتگو کی, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کم از کم دو تین باتیں جو مین اسپیکٹس ہیں وہ یقیناً آپ نے پک کر لیے ہوں گے. ایک تو یہ کہ زمینی زندگی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, بلکہ زمینی زندگی ایک اس کے اوپر ایک نظام ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی وفی السماء رزقکم وما توعدون, انسان اپنا رزق زمین پر تلاش کرتا ہے, زمین پر حاصل کرتا ہے, لیکن رزق کس نظام سے ملتا ہے یہ وہ آسمان میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بہت ساری مثالیں آپ کو دی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا رزق جس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے انہیں خود ہی نہیں پتا ہوتا, اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ محنت کرنے کے باوجود کچھ نہیں حاصل کر پا رہے, وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. لیکن انسان کی معرفت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس سے یہ نظام سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ عرض اور سما کا جو سسٹم ہے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, اور آسمان میں جو کچھ بھی نظام موجود ہے وہ زمین کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ زمین پر بسنے والی مخلوق شاید یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہاں پر یہ کر لیں, مثال کے طور پر دولت جمع کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, اور اس سے ہم سکھ پا جائیں گے, لیکن آسمانی نظام یہ نہیں کہتا. مثال کے طور پر آسمانی نظام جو ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے, جو ہمارے سامنے سنت پیغمبر کی شکل میں موجود ہے, یہ بتاتا ہے کہ تم دوسرے کا خیال رکھو گے تمہاری زندگی اچھی ہوگی. زمین پر پائے جانے والے لوگوں کی خود غرضی یا خالی زمین کی چیزیں ان کو یہ سکھاتی ہیں کہ جتنا لے کے بھر لو گے اتنا خوشحال ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ جہاں پر لوگوں کی خود غرضی کی اپروچ ہے وہاں زندگی کیا بنتی ہے, جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے چلتے ہیں وہاں زندگی کیا بنتی ہے. یعنی جیسے کہ یہ حدیث کے صدقہ رزق میں اضافے کا سبب ہے, یہ زمین کے نظام کا الٹا ہے نا. یعنی کہ جب انسان مال خرچ کرے گا تو بڑھے گا کیسے, کہ صدقہ مینس کہ اپنے مال کو خرچ کرو دوسرے کو دو. لیکن امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں, پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب جو سسٹم اس پورے سلسلے کو کنٹرول کر رہا ہے وہ آسمانی نظام ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ جو ہمیں اس زندگی میں سمجھ لینا چاہیے کہ ارض و سماوات آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور آسمانی قوانین جو ہیں وہ زمینی زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں, نہ کہ زمین پر ظاہری طور سے نظر آنے والی چیز. زمین پر جو کچھ ظاہری طور سے نظر آتا ہے وہ کیا ہے, حیات دنیا. حیات دنیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پانچ چیزیں, لعب لہو زینت تفاخر تکاثر, حیات دنیا فقط یہ, اور جو اس چکر میں پھنسا اس نے سب کو تباہ و برباد کیا. ٹھیک, یہ بات. لیکن جب آخرت کا قیامت کا موقع آئے گا تو جو چیز موسٹ امپورٹنٹلی یعنی سب سے زیادہ اہمیت والی ہمیں سمجھنے کی ہمارے لیے, کہ آسمان اور زمین دونوں کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا. یعنی نہ آسمان اس حالت میں رہے گا جس میں اب ہے, اور نہ زمین اس حالت میں رہے گی کہ جس حالت میں ابھی موجود ہے. اور اس کے لیے جو کلیدی آیت ہے وہ کون سی, ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ ابراہیم کی, کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جب وہ وقت آئے گا تو تبدیل کر دیں گے. دیکھیں تبدیل کا لفظ ہے، تبدیلی جو ہے وہ ایک چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس کی حالت میں ہوتی ہے. تبدیلی کا مطلب ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، یعنی ایک چیز اپنی اصلیت کو باقی رکھتی ہے لیکن اس کی جو حالت ہے وہ بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تبدیلی کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ زمین ختم کر کے کوئی دوسری زمین لے آئیں گے، یہ مطلب نہیں، یا آسمان ختم کر کے دوسرا آسمان لیں گے. تبدل الارض غیر الارض، کہ جب ہم زمین کو ایک اور عرض سے تبدیل کریں گے اور آسمانوں کو. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے سامنے یعنی آج وہیں سے اپنی گفتگو کو جوڑتا ہوں، اور اس میں اگر آپ کو کوئی بات کرنا ہے یا پوچھنا ہے تو بسم اللہ. جی بالکل، یعنی کہ یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آیتیں جب پڑھوں گا نا تو آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی وہ تھوڑا سا ہم وہاں پہنچنے میں دیر لگا رہے ہیں لیکن یہ مضمون بالکل بھی کوئی ایمبیگویٹی والا نہیں ہے. جو پورا نقشہ قیامت اور آخرت کا کھینچا ہے قرآن کریم نے، اس میں اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جی، لیکن اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہونے والی ہے وہ یہ کہ ابھی آسمان اور زمین کے درمیان ظاہری طور سے ایک پردہ ہے. یعنی ہم جو زمین پر رہنے والی مخلوق ہیں وہ آسمان کو نہیں دیکھ پاتے، یا آسمان میں کیا کچھ ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ پردے وغیرہ سب ہٹ جائیں گے، یہ ایک خاص بات ہونا ہے. یعنی کہ ہم رہیں گے زمین پر، زمین ہمارا گھر ہے. ہمیں پیدا کرتے وقت خدا نے یہی کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں جیسے خلیفہ بنا رہا ہوں اسے زمین میں رکھوں گا، زمین اس کا گھر ہے. لیکن ابھی ہماری آزمائش کے لیے ہمارے اور آسمان کے درمیان پردہ ہے، قیامت میں وہ ختم ہو جائے گا. یعنی اگر آپ اس کی کنفیگریشن کو دیکھیں تو ہم سب سے نیچے کے مقام پر ہیں، سب سے نچلے لیول پہ ہم ہیں، اسفل السافلین. یہ عرض، اس کے اوپر سات آسمان ہیں، سات آسمانوں کے بعد اس کا الٹیمیٹ کنٹرول سینٹر ہے جسے عرش کہتے ہیں. آپ عرش کا جو لفظ ہے، عرش کے لفظی معنی تخت کے. ٹھیک ہے، تخت سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ جو پایہ تخت ہوتا ہے، یا پرانے زمانے میں جو بادشاہوں کا تخت سلطنت کہلاتا تھا، یہ وہ جگہ ہوتی تھی کہ جہاں سے پوری سلطنت کو کنٹرول کیا جاتا تھا. تو ایک لحاظ سے اس کی اینالوجی ہے کہ عرش مینس وہ مقام جو پوری کائنات میں سب سے اپر لیول پر ہے. وہاں کون موجود ہے؟ الرحمن علی العرش استوا. عرش پہ کون موجود ہے؟ رحمان موجود ہے، اور رحمان پورے نظام زندگی کو، چاہے وہ آسمانوں کا ہو چاہے زمین کا ہو، وہ اس کے قبضۂ قدرت میں، اس کے کنٹرول میں. پیغمبر اکرم کی معراج کیا تھی؟ اس زمین سے بلند ہو کے عرش تک پہنچنا، اور تمام کے تمام نظاموں کا یہاں سے وہاں تک آپ کے سامنے کھل جانا، سارے پردوں کا ہٹ جانا. یہ معراج تھی پیغمبر اکرم کی، کہ جو بیسیکلی ہیومن پوٹینشیل کو ایگزیبٹ کرتی ہے. یعنی اگر انسان کامل ہو جائے، اگر انسان مکمل ہو جائے، تو وہ یہ پرواز کر سکتا ہے. یہ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، خدا نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں. ابھی ہماری موجودہ زندگی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو ہماری تھوڑی سی لائف ہے، اس تھوڑی سی لائف میں ہم کو ایک ببل کے اندر بند کر دیا ہے کہ ارد گرد کی چیزیں ہم کو نظر نہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے باہر آسمان کی کیا کیفیت ہے، کیا نہیں ہے، کیا کچھ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا. کس لیے ہم کو اس غبارے کے اندر بند کر دیا؟ تاکہ ہمارا ٹیسٹ ہو، تاکہ ہماری ٹرو ورتھ پتا چلے، تاکہ ہم جب اس زندگی میں ٹیمپٹیشنز اور ریزسٹنسز کے اگینسٹ کام کریں تو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ ہم حقیقت میں کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی انسان کی ورتھ کیسے پتا چلے گی؟ جب اس کے سامنے چیلنجز آئیں گے. ان چیلنجز میں ہم جیسا بیہیو کریں گے، ہم جیسا اپنے کو پروف کریں گے، وہ ہماری ٹرو ورتھ کو ڈیٹرمن کر دے گا, اس کے لحاظ سے ہم اپنے مقام کو پالیں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ پورا اوور آل کنفیگریشن آف لائف ہے جیسی بنائی گئی ہے. تو آخرت کے حوالے سے میں کئی جگہوں سے آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا جاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تبدیلی کیا ہے, لیکن حقیقتاً کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگی تبدیلی. ان فیکٹ جیسے سورہ نمل کا آخر ہے آیت 87-88 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, اس دن کی یہ خاص بات کیا ہے, سور میں پھونکا جانا. ہم ہمیشہ کیا سمجھتے ہیں سنتے ہیں سور کا پھونکا جانا نہیں ہے, مطلب سور کوئی چیز نہیں ہے جس کو پھونکا جائے, سور میں پھونکا جانا. تو اس سے ایک تاثر یہ نکلتا ہے کہ اٹ از لائک سم بیوگل, کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں پھونکا جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ. سور میں پھونکے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں وہ فضع, یعنی ان پر ایک بے پناہ ہیبت طاری ہو جائے گی, وہ ایک خوف کے زیر اثر ہو جائیں گے. فضع یعنی ان پر ایک خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی, چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو. اس کا مطلب ہے کہ قیامت جو ہے وہ پورے سسٹم کے لیے, ٹھیک ہے, قیامت صرف زمین کے لیے نہیں ہے, یعنی جو تبدیلی واقع ہوگی وہ پورے نظام کے لیے تبدیلی ہے, عرض کے لیے بھی ہے سماوات کے لیے بھی ہے. تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو جتنے ہیں سماوات میں, من آپ لوگ عربی بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یقیناً سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ من کا مطلب ہوتا ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں, یعنی جن پر نان لیونگ کا اطلاق ہوتا ہے اس کے لیے ما آتا ہے. تو من فی السماوات و من فی الارض, یعنی جتنے بھی ذوی العقول ہیں, جتنے بھی جان رکھنے والے سمجھ رکھنے والی مخلوقات ہیں, چاہے آسمانوں میں ہوں چاہے زمین میں ہوں, وہ بے انتہا ہیبت کا شکار ہو جائیں گے. اور جیسے دوسری آیتوں میں کہ بے ہوش ہو جائیں گے, اپنے حواس گم کر بیٹھیں گے, اس قسم کی چیزیں. الا من شاء اللہ, لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر سور کے پھونکے جانے کا اثر نہیں ہوگا, مگر وہ کہ جس کو اللہ چاہے. وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, اور وہ سب خدا کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر, ذلیل کا مطلب وہ ذلیل نہیں ہے بلکہ یعنی کہ اس وقت سب کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اور جتنی جس کی اکڑ تھی سب ختم ہو جائے گی. یعنی خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے عاجزی کے ساتھ, بندگی کے ساتھ سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی ابھی اپنے کو کیا کیا کچھ سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں فنش, کیونکہ وہ حقیقت نظروں کے سامنے آ جائے گی. وترى الجبال تحسبها جامدة, اب یہ زمین کے اندر ایک تبدیلی کا ایک نقشہ ہے. تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے, تحسبها جامدة, اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جامد ہے, یعنی مضبوطی سے ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے. جمود یعنی ایک چیز کا ایک جگہ پہ ٹھہر جانا, نہ ہلنا, یہ جامد ہیں. وہیا تمر مر الصحاب, لیکن وہ پرواز کر رہے ہوں گے بادلوں کی طرح سے, پتہ نہیں کیا ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں وہ پرواز کر رہے ہوں گے لائک کلاؤڈس, موو کر رہے ہوں گے, حرکت کر رہے ہوں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء, یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو مضبوط اور محکم بنایا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دس چینج ول ناٹ بی فار سم بیڈ ایفیکٹ, کیونکہ اس کے بعد یہ جملہ نہیں آنا چاہیے تھا کہ صنع اللہ, کہ اللہ کی صنعت ہے. تو اب کس قسم کی تبدیلی آ جائے گی, کیا ہو جائے گا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے؟ نہیں, ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز بھی ہوائی نہیں ہے. یعنی ہوائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, اب اس جملے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف جسے آپ کہتے ہیں محاورہ, قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی.
مطلب یہ میرا ہے کہ جیسے آپ مطلب جو میں سمجھتا تھا کہ قرآن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت بیسک لیول پہ ہوتی ہیں, جو کوئی بھی لٹرل میننگ لے لیتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے لیول پہ ہوتی ہیں جس کا معنی کچھ اور, اس کو مجھے کہنا چاہیے کہ اور زیادہ ڈیپ میننگ.
نہیں وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں مثال, جیسے یہ مثال میں نے دی نا, اس کو کہتے ہیں محاورہ کہ آپ کے جو ہیں وہ سر کڑھائی میں اور انگلیاں گھی میں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے سر کڑھائی میں, یعنی اس کا یہ محاورہ قرآن میں ایسا کوئی محاورہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی قرآن میں اس طریقے سے جہاں پر ایسی بات کی گئی ہے وہاں پہ کا لفظ آتا ہے, کانا یعنی گویا کے, ایز اف. ٹھیک ہے, جہاں پر یہ اس قسم کی کوئی مثالوں کے ذریعے سے بات بتائی گئی ہے, لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ گویا کے پہاڑ ایسے ہوں گے, یہ نہیں ہے, بلکہ تو دیکھ رہا ہوگا, تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو کہ یہ جامد ہیں. وہیا یعنی کہ بیسیکلی وہ جامد نظر آ رہے ہوں گے لیکن حقیقتاً وہ پرواز کر رہے ہوں گے, بادلوں کی طرح ہوں گے, اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری صنعت ہے. تو اس لحاظ سے یعنی کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت میں بہت ہی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی. اچھا, اب اس میں ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ ہمارے علماء نے جو ایک بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کا یہ پروسیس, ویسے عقل کیا کہتی ہے ہماری کہ اتنی بڑی تبدیلی اچانک ہونا چاہیے, گریجول ہونا چاہیے. اچانک میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کی ابتدا ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہوگی شروع. یعنی پہلے تبدیلیاں انسانیت میں آئیں گی, پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین میں بھی آئیں گی. جو ہمارے پاس وہ روایتیں موجود ہیں نا کہ زمین خزانے اگل دے گی, یا یہ کہ کہیں سے لوگ گزریں گے تو زمین خود آواز دے گی کہ میرے اندر دفینہ موجود ہے, نکال لو, استعمال کرو. تو یہ زمین میں جو تبدیلیاں ہیں یہ ظہور امام کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گی, اور یہ گریجول پروسیس جو پتہ نہیں ہزار سال چلے یا کب چلے, اس کے بعد یہ آخری اور الٹیمیٹ تبدیلی آئے گی کہ جب زمین ان ایسنس اور جوہری طور سے تبدیل ہو جائے گی. صحیح, یعنی کہ یہ بالکل اچانک نہیں ہونے والا ہے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے پتا چلا کہ کچھ کا کچھ
ہو سکتا ہے. گلوبل وارمنگ
ابھی تو یہ سب چیزیں تو جہاں تک دیکھیں کہ یہ جنہوں نے یہ فساد پھیلائے, زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, قرآن کریم میں دو جگہ یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے کہ جو انسانوں کے ہاتھ کما رہے ہیں اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. لیکن یہ خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ فساد پھیلانے والے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور ان کے پھیلائے ہوئے فساد بھی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اس زمین کو بھی اپنے کمال تک پہنچنا ہے اور اس زمین پر بسنے والے انسان کو بھی اپنے کمال تک پہنچنا ہے. مطلب یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ چیز ہو کے رہے گی, یہ چاہے کچھ بھی کر لیں, کہ خدا کو اپنے دین کو کامل کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ یہ دین ہر دین پر غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرکوں کو کتنا برا کیوں نہ لگے. صحیح, تو بیسیکلی اس سخت دور میں ہمارا امتحان جو ہے نا وہ صرف اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما کے رکھنے کا ہے کہ کہیں یہ اندھیرا ہمیں نہ کھا جائے. جتنا اندھیرا جو ان شیطانوں نے پھیلا دیا ہے اور جتنا زیادہ کنفیوژن کریٹ کر دیا ہے زندگی کے حوالے سے, کہیں خدا نہ خواستہ یہ اندھیرا ہمیں نہ نگل لے, ہمیں اس پر ہوشیار رہنا ہے. باقی خدا کا کام ہے, وہ یہ خدا کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا, یہ کچھ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک سورہ ہے جو زیادہ طویل نہیں ہے لیکن آخرت کے حوالے سے دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے حوالے سے بے انتہا خوبصورت ہے. میں پورے سورے پہ تو نہیں جاؤں گا لیکن اس کا جو پورشن آخرت کے ایسپیکٹ سے ہے اس میں سے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور یہ سورہ ہے قاف نمبر 50. آیت نمبر 15 سے. افعینا بالخلق الاول, کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم پہلی کریشن کے بعد تھک گئے کہ اب ہم مزید کریشن نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. خلق جدید یعنی جدید کا کیا مطلب ہے؟ A new creation. یہ بلکہ یہ لوگ ایک نئی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے, یعنی آخرت میں کیا ہے؟ خلق جدید ہے جس کی طرف سے یہ سب شک میں پڑے ہوئے, یعنی ایک نیو کریشن ہے, آف اے نیو سسٹم, آف اے نیو لائف. ہم پہلی خلقت کے بعد تھکے نہیں ہیں. یہ دنیا اور ارض و سماوات کا نظام جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ ارض و سماوات کا نظام خدا نے دو دن میں یہ بنایا, چار دن میں یہ بنایا, دو دن میں آسمانوں کو درست کیا, سورہ فصلت کی آیتیں, تو ہم اس کے بعد تھک نہیں گئے. لیکن یہ لوگ ایک نیو کریشن کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور اس کے نفس میں جو وسوسے کریٹ ہوتے ہیں سب کا ہمیں علم ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم قریب تر ہیں انسان کی طرف اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ. حبل الورید, گردن کی رگ سے. اقرب کا مطلب قریب نہیں ہوتا ہے, اقرب کا مطلب بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم بہت زیادہ قریب ہیں, ٹورڈز ہم کتنا زیادہ قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ. اب یہ بہت عجیب, یعنی کہ یہ آیتیں جو ہے نا بالکل انسان کو اسے سنسنی تاری کر دیتی ہیں کہ اب ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں پھر کہاں ہم کبھی بھی محسوس نہیں کرتے خدا کو. خدا کہہ رہا ہے ہم اتنے قریب ہیں تم سے, اس سے زیادہ قربت رکھتے ہیں. جو کچھ تمہارے دلوں میں خیالات اٹھتے ہیں سب کے سب ہماری نگاہوں کے سامنے, سب کا علم ہمیں. اذ یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, جب کیا ملاقات کریں گے؟ دو ملاقات کرنے والے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے لیے ایک حاضر نگراں موجود ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, یہ زندگی ہے, یعنی کہ ہر لحظہ ہماری نظروں کے سامنے, پھر موت کا نشہ حق کے ساتھ آ گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ نفخ فی الصور, موت کے مرحلے کے بعد سور میں پھونکا جانا. ذالک یوم الوعید, یہ وہ دن ہے وعید جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے. وعدہ الگ چیز ہے, وعید الگ چیز ہے. وعید یعنی ایک بری چیز سے ڈرانا, ایک خطرناک چیز سے خبردار کرنا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد, اور ہر نفس کس طریقے سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو ہکانے والا ہے. ہکانے والا یعنی جیسے گائیڈ ہوتا ہے یا اس کو ڈرائیونگ فورس اس کے لیے, وہ ہوگا, اور شہید جو اس پر گواہ ہوگا. یعنی میں جب آخرت میں آؤں گا تو اس طریقے سے کہ ایک چیز مجھے لے کے چل رہی ہوگی اور ایک اور چیز وہ ہوگی جو مجھ پر گواہ ہوگی, جیسے کہ بعض حدیثوں میں کہ انسان کا نام عمل انسان کے ساتھ ہے, انسان کے نفس کی حالت اس کے ساتھ ہے, یعنی کہ سب کچھ کھل جائے گا, سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, اس دن کیا خاص بات ہوگی کہ ہم تجھ سے تیرے پردوں کو پھاڑ دیں گے. یہ بہت ہی شاندار یہ آیت ہے, بہت شاندار بیان ہے. فکشفنا, پس ہم چاک کر دیں گے, کشف پھاڑ دینا. کیا چیز پھاڑ دیں گے؟ ان کا, تجھ سے, غطاءک, تیرے پردے کو. یعنی اس زندگی میں ہر شخص نے اپنے لیے ایک پردہ بنا کے اس میں اپنے کو لپیٹا ہوا ہے, اس وجہ سے حقیقت نظر ڈی آ رہی ہے, نہ یہ کہ خدا نے حقیقت چھپا کے رکھی ہوئی. تو قیامت میں صرف کیا ہوگا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے پردے کو ہم پھاڑ دیں گے. فبصرک کا, پس تیری نظر کیا ہوگی آج کے دن؟ حدید, بہت تیز ہوگی, بہت دور تک دیکھ رہی ہوگی, سب نظر آ رہا ہوگا. یہ آخرت کے حوالے سے کہ یہ سب کچھ. اور یہیں اسی صورت میں جب آپ آخر میں پہنچتے ہیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے بالکل ان دا اینڈ, یوم تشقق الارض عنہم سراعا. یعنی کہ اس دن, میں یہ صرف وہ آیتیں کمپائل کر رہا ہوں کہ جس سے ارض اور سما کا کچھ حالت سمجھ میں آ جائے, کہ اس دن کیا ہوگا کہ زمین ان سے شق ہوگی اور جیسے ایک لحاظ سے دور ہوتی چلی جائے گی, یا ان کے اندر سے, ان کے نیچے کی طرف سے پھٹتی چلی جائے گی. اس کا ترجمہ بھی کرنا بہت مشکل ہے. تشقق الارض یعنی کہ جیسے چیز ہوتی ہے نا کہ یوں کٹتی چلی جائے, کہ آپ نے کبھی اس کو اگر دیکھا ہو کپڑے کو پھٹتے ہوئے نہیں, کسی سالڈ چیز کو جو پھٹتے ہوئے دیکھتے ہیں, یعنی کہ اس سے ہم اپنی انجینئرنگ کی زبان میں کہتے ہیں نا کلیویج پلینز, کہ کرسٹلز کے درمیان کچھ ایک پورا پلین بن رہا ہوتا ہے, کہ جب ایک جگہ سے کریک ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر وہ کریک پورا پروپیگیٹ ہوتا چلا جاتا ہے, تو وہ ایک خاص حساب سے وہ چیز پھٹتی ہے, جدا ہوتی. تقریباً وہ مثال ہے کہ زمین اس طریقے سے شق ہوتی چلی جائے گی ان سے. جی وہی ہے نا کہ زمین کا پورا, اب کیا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے زلزلے کی طرف اشارہ ہے, کیا چیز ہے. لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس دن زمین اور آسمان کی حالت میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی, اور زمین اور آسمان دونوں میں سے کوئی نظام اپنی اس موجودہ حالت میں باقی نہیں رہے گا. اچھا اب میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں جہاں سے ہم نے دو ہفتے پہلے بات روکی تھی. کس آیت پہ یاد ہے آپ کو؟ سورہ انبیاء کے آخر میں, جہاں سے ہم نے آسمان کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد ہم ڈیویٹ کر گئے تھے. میں اور آیتیں نہیں پڑھتا, لیکن اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ جب آخرت کا ہنگامہ برپا ہوگا اور پوری خلق خدا ایک خوف اور ایک ہیبت کے عالم میں ہوگی, اس وقت پروردگار کچھ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون, جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے اچھائی جاری ہو گئی, کہ جنہوں نے پہلے سے ہم سے, یعنی کس کے پہلے سے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے سے جنہوں نے, جی سورہ انبیاء 101, یعنی جس کے لیے ہمارے پاس سے حسنہ یعنی نیکی اچھائی جاری ہو گئی سبقت پہلے سے, اس وقت کے بعد نہیں, جب یہ سور میں پھونکا جائے گا, جب قیامت ہوگی اس کے بعد اعمال نامہ بند, اس کے بعد کوئی نہ برا اچھائی کی طرف خود سے جا سکے گا نہ اچھا برائی کی طرف جا سکے گا, یعنی کہ برا جو ہے وہ اپنی برائی کو اچھائی سے بدل سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب عمل کا اور چینجز کا سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات ختم. تو جن کے لیے ہمارے طرف سے پہلے سے اچھائی جاری ہو گئی, اولئک عنہا مبعدون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس ہنگامے سے دور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت قابل ذکر بات ہے, اور ہم سب کو اس فہرست میں داخل ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں ان لوگوں کی صف میں داخل کرے جن پر آخرت کے ہنگامے کا اثر نہیں ہوگا. یعنی انبیاء, اولیاء, ائمہ تو ہیں ہی, اس میں باقی کچھ اور لوگ بھی. لا یحزنہم الفزع الاکبر. فزع الفزع کے لفظ ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ خوف, ہیبت کا عالم. اکبر, اکبر یعنی بہت بزرگ. وہ کون سا ہیبت ناک مرحلہ ہوگا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا؟ فزع الاکبر, بہت بزرگ ہنگامہ جو بہت زیادہ مخلوق کو ہیبت میں مبتلا کرے گا. لا یحزنہم, ان کو رنجیدہ نہیں کر رہا ہوگا, یعنی جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے اچھائی کا حکم جاری ہو گیا وہ اس ہنگامے سے دور کر دیے جائیں گے, اور یہ فزع اکبر ان کو رنجیدہ نہیں کرے گا. لا یسمعون حسیسہا, وہ اس کی سرگوشی کو بھی نہیں سن رہے ہوں گے. یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا کی طرف سے اچھائی کا حکم جاری ہو گیا, یہ اس کی آہٹ اور سرگوشی کو بھی نہیں سنیں گے, ان کو وہ عظیم اور بزرگ ہنگامہ رنجیدہ نہیں کرے گا. تو اس لحاظ سے جب ہم یہ روایتیں پڑھتے ہیں نا کہ جیسے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جو شفاعت کر رہے ہوں گے یا سب چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, تو ہمیں یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان پر اس کا اثر نہیں ہے, لوگ پریشان ہوں گے. تمام خلقت اپنے نامہ عمل میں پھنسی ہوگی, اس ہنگامے میں مبتلا ہوگی, لیکن یہ اولیاء خدا, یہ خدا کے مخصوص بندے جو ہیں وہ اس چیز سے متاثر نہیں ہوں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور ان سے ملائکہ ملاقات کریں گے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور ان کو بشارت دیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی کس چیز کی بشارت, کیا وعدہ؟ کہ اب تمہارے عمل کا, تمہاری نیکی کا, تمہاری اچھائی کا, تمہاری سچائی کا اب نتیجہ تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے, اب وہ فائدہ تم اٹھانے والے, اس جگہ تک پہنچ گئے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, اس آیت پہ تھا میں کہ یہ وہ یوم ہے کہ جب ہم آسمان کو لپیٹیں گے. کیسے؟ کطی السجل للکتب, جس طریقے سے لکھی ہوئی صفحات کے تومار کو لپیٹا جاتا ہے. یعنی یہ بہت اچھے مثال ہے سمجھانے کی کہ اب آسمان کا نظام فنش, جو اب جتنا تھا. اچھا, لل کتب, ایک یہ بھی ایک بہت اچھا اشارہ ہے. کتب کی کا مطلب ہے لکھا ہوا. لکھی ہوئی کیا چیز ہے وہاں پہ آسمانوں میں؟ کیا چیز لکھی ہوئی ہے جو اتنی تفصیلی ہے؟ ہاں, یعنی کہ دا رولز, وہ رولز کے جو لائف کو گورن کر رہے ہیں, وہ رولز کہاں پہ لکھے ہوئے موجود ہیں, اس کی ڈاکومنٹیشن کہاں پر ہے؟ آسمان میں. خدا زمین کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ زمین کو ہم ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھی ہوئی کتابوں کا تومار ہوتا ہے, لکھے ہوئے صفحات کا تومار ہوتا ہے, آسمان کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس موجودہ زندگی کے لیے جو سیٹ آف رولز ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈاکومنٹ, یہ بک, یہ چیز ہے, اس کتاب سے ریفر کر لو, یہ پرابلم ہے, اس ڈاکومنٹ کو دیکھ لو, تو وہ ڈاکومنٹس کی پوری جو لائبریری ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے؟ آسمان میں پائی جاتی ہے. تو جب وہ وقت آئے گا کہ نیو کریشن, خلق جدید ول ٹیک اوور, تو پھر سب سے پہلے کیا ہوگا کہ زمین کے اندر یہ تبدیلی, کہ جیسے پہاڑوں کا ختم ہو جانا یا زمین کا شق ہونا یا زلزلے یا جو بھی اس قسم کی چیزیں, آسمان میں کیا تبدیلی آئے گی کہ اس کو ہم لپیٹ دیں گے جیسا لکھی ہوئی چیزوں کے ایک تومار کو لپیٹا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ, جس طریقے سے ہم نے ابتداء خلقت میں بنایا تھا اس حالت میں پلٹا دیں گے. یعنی اٹ ول گو بیک ٹو اٹس اوریجنل اسٹیٹ. اوریجنل اسٹیٹ کیا تھی؟ جیسے دھواں مثال کے طور پر جو آیت میں تھی کہ اٹ واز ناٹ سم تھنگ ڈیفینٹ, ہے نا. یہ نہیں کہ جب آپ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز ہے اس کو ایک پورا نظام بنایا, پھر آپ نے اس نظام کو کہا ختم, تو وہ کیا ہے, گویا اپنی پرانی خلقت کی طرف لوٹ گیا. اب وہاں پر آپ آ کے نیا سسٹم کو ڈیولپ کریں گے, نئے سسٹم کو ان پلیس رکھیں گے. وعدن علینا, یہ وہ بات ہے, یہ وعدہ ہے جو ہم پر واجب ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تم شک میں رہو, جو ڈاؤٹ والی بات ہے یہ کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. وعدن علینا انا کنا فاعلین, اور بے شک ہم اس کام کو کرنے والے ہیں, اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے. صحیح, اور بھی چیزیں ہیں لیکن ظاہر ہے میں ابھی اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اس میں نہیں لے جانا چاہتا. ایک پہلے ہم اوور ویو لے لیں, چیزوں کو سمجھ لیں. اب دی اینڈ, آدھا گھنٹہ تو آپ لوگ مجھے دے رہے تاکہ میں کمپلیٹ کر لوں بات. اب وہ آیتیں جو اس پورے مختلف آیتوں کا نچوڑ ہے, یعنی جہاں سے ہمیں ساری باتیں کلیئرلی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کیا ہوگا, لیکن ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے وہ دوسری آیتوں کا ریفرنس ضروری تھا. ٹھیک ہے, اب جب میں پڑھوں گا انشاءاللہ تو آپ اب اس کو کافی اچھے طریقے سے سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ ہے سورہ زمر کا آخر. نمبر 39, اور اس میں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں آیت نمبر 67 سے. وما قدر اللہ حق قدرہ, کہ لوگوں نے, انسانوں نے خدا کی قدر نہیں پہچانی جو کہ اس کی قدر جاننے کا حق تھا. یعنی لوگوں نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں سمجھا, کچھ نہیں جانا کہ خدا کی کیا قدر ہے, خدا کی کیا منزلت ہے, خدا کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد آخرت کے حوالے سے بات ہوتی ہے. والارض جميعا قبضته يوم القيامه, والارض اور ارض جمیعاً پوری کی پوری, قبضته اس کی مٹھی ہے, اس کی مٹھی میں, یعنی کہ جیسے ایک چیز ہے نا آپ مٹھی میں لے لیں, قبضہ یعنی یہ مٹھی, قبضته يوم القيامه کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو زمین کہاں ہوگی, خدا کی مٹھی میں. والسماوات مطویات بیمینہ, اور آسمانوں کا کیا حال ہوگا, آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اب یہ لپٹے ہوئے ہونے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آتا ہے سورہ انبیاء سے, ٹھیک ہے, کہ داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہونے کا کیا مطلب ہے, کہ جیسے آپ نے ایک چیز ہے, پورا ایک نظام ہے, اس کو رول ریپ اپ کیا اور ختم کر دیا. تو خدا کی مٹھی میں عرض ہے, یعنی کہ اس سے اور پیچھے کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے آپ کو یہ بات اور بھی ایزیلی سمجھ میں آ رہی ہے کہ عرض اور سماوات دونوں میں تبدیلی ہے. یعنی قیامت صرف عرض کے لیے نہیں ہے, قیامت عرض اور سماوات سب کے لیے, پورے نظام کے لیے. یہ جو گرینڈ چینج ہے, خلق جدید ہے, یہ اس پورے سسٹم کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو صاحبان معرفت ہیں ان کی نظر کچھ اور ہوتی ہے. مجھے کافی پہلے میں نے 5 تقریریں سنی تھی عقیل الغربی صاحب کی, بہت اچھی تھی قیامت پہ. اس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ استعمال کیا تھا کہ جشن قیامت, یہ قیامت جو ہے یہ انسان کامل کی تاج پوشی کا جشن ہے. یہ میرے الفاظ ہیں, اسی سے استفادہ کرتے ہوئے, سمجھ رہے ہیں. قیامت کیا ہے کہ جب انسان نے اپنے پوٹینشل کو کاملاً حاصل کر لیا, انسان کو خدا نے جس مقام تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا تھا انسان وہاں تک پہنچ گیا, علم آدم الاسماء کلہا والی منزل حاصل ہو گئی, اب اس انسان کی کامیابی کا جشن ہے یہ قیامت، یہ کوئی تباہی و بربادی کا نام نہیں ہے، یہ کسی مصیبت کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کامل کی تاج پوشی ہے یہ قیامت، اور پھر آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے گی. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ زمین، پہلے اس کا ایک نظام تھا، مثال کے طور پر زمین جو تھی وہ اپنے محور پہ گردش کی وجہ سے اس کا ایک نظام چل رہا تھا، اپنے آربٹ میں گھومنے کی وجہ سے اس کا ایک نظام چل رہا تھا، سورج اور چاند کی وجہ سے اس کو ایک سسٹیننس اور سپورٹ مل رہی تھی کہ جو سماوات میں. اب خدا نے کیا کیا، سب ساری بساط ایک طرف لپیٹ دی. لیکن یہ جو جملہ ہے کہ زمین اس کی مٹھی میں اور آسمان دائنے ہاتھ میں لپٹا ہوا، از اٹ گڈ اور بیڈ؟ یہ اچھی تبدیلی ہے یا ناخوشگوار تبدیلی ہے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بھئی؟ اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ اب زمین کی جو زندگی ہے یہ خدا کے ڈائریکٹ کنٹرول میں، ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے یا رنجیدہ ہونا چاہیے؟ جو مومن ہے وہ خوش ہوگا اور جو غیر مومن ہے تکلیف میں ہوگا. تو مقدمہ بن گیا جنت جہنم کا، صحیح ہے؟ کنڈیشنز آ رہی ہیں نا اس طرف کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین اور آسمان دونوں خدا کے ڈائریکٹ کنٹرول میں چلے جائیں گے. اب یہ سب نہیں، یہ سورج چاند ستارے زمین کی گردش وردش یہ نہیں، اب اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی ابھی بھی یہ سب کچھ خدا کا نظام ہے لیکن بظاہر انڈائریکٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ کہ دن رات اس کی وجہ سے بن رہے ہیں، موسم اس چیز کی وجہ سے بن رہے ہیں، جو غلہ اگ رہا ہے فار ایگزامپل وہ، یعنی جو رزق ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین سے بیج اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، یہ سارا نظام ایک طرف. اب یہ پوری زندگی آسمانوں اور زمین کی کہاں چلی گئی؟ پہلے خدا نے کیا کیا، آسمان کے ایگزسٹنگ نظام کو لپیٹ لیا اپنے دائیں ہاتھ میں اور زمین کو لے لیا اپنی مٹھی میں. اب ڈائریکٹ کنٹرول، ٹھیک ہے، وہ انڈائریکٹ چیزیں ختم ہو گئیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا گیا. یعنی اب جب خدا نے ٹیک اوور کر لیا آسمانوں اور زمین کے نظام کو، اس کے بعد سور میں پھونکا گیا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یہاں پر لفظ فَفَزِعَ نہیں ہے، فَصَعِقَ ہے. صَعِقَ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بجلی کی چمک، کوئی چمک دیکھ کے ایک انسان کی نظریں گم ہو جائیں، یعنی ایسی ایک چمک ہمارے سامنے ہو، مثال کے طور پر 10,000-20,000 volts کا ایک پورا اسپارک ہو اور ہماری نظریں اگر اس طرف ہوں تو پھر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، یعنی مدہوشی سی تاری ہو جائے گی. تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی وہی من اور من ہے سورہ نمل کی طرح، لیکن فَفَزِعَ کو کس سے ریپلیس کر دیا؟ فَصَعِقَ، یعنی ہیبت بھی ہے اور وہ چمک اور مدہوشی والی کیفیت بھی ہے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ہر جگہ پر دیکھیں خدا کچھ لوگوں کو الگ کر رہا ہے. کچھ لوگ ہر جگہ اس ہنگامے سے الگ کیے جا رہے ہیں. الا من شاء اللہ، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے ساتھ مشیت الہی ہے، وہ اس چمک سے محفوظ رہیں گے، اس مدہوشی سے بچے رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ پھونکا گیا تو کیا ہوا؟ فَفَزِعَ فَصَعِقَ، ہیبت اور مدہوشی اور چمک، خود سے بے خودی، پہلی دفعہ سور پھونکے جانے کا انجام، الا ایک مخصوص گروہ کے. جی مختلف باتیں ہیں اس میں کہ یعنی کہ کچھ اس میں شاید حدیثوں میں بھی یہ ہے کہ بہت ہیبت ناک آواز کا بلند ہونا، یا یہ کہ جیسے یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ ایک خوف اور ہیبت والی کیفیت کا طاری ہو جانا، اس کو اس چیز کو انہوں نے کافی ایک بڑا نئے انداز سے بیان کیا. آپ نے ابن عربی کا نام سنا ہوگا نا، جو بہت مشہور عارف بزرگ گزرے، انہوں نے اس کو بڑے عجیب انداز سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بیوگل ہوتا ہے تو اس کا جس طرف سے آپ پھونک رہے ہوتے ہیں وہ اینڈ نیرو ہوتا ہے، اور جو دوسرا اینڈ ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو در حقیقت یہ سور میں پھونکے جانے کا جو مطلب ہے، یہ اس ایک لحاظ سے ہم کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ لوگ ابھی برزخ میں یا دنیا میں ہیں، دیٹ از اے نیروئر ایریا آف لیونگ ایگزسٹنس، تو وہاں سے ان کو پش کیا جائے گا ٹورڈز آخرت وچ از اے مچ وائڈر ایریا آف لیونگ. یعنی اس لیے خدا نے اس مثال کو یوز کیا ہے سور والی، بقول ان کے فسور. یس بالکل، یہ بہت اہم بات ہے کہ سور کا پھونکا جانا، سور کا پھونکا جانا کہیں بھی نہیں ہے، سور میں پھونکا جانا.
سور کا مطلب کیا؟
سور میں خیال اس کے لفظی معنی وہی ہیں. جی تو ایک دفعہ پھونکا گیا سور میں تو سارے کے سارے لوگ ہیبت میں، یعنی کہ اس کو ہم تھوڑا سا ویژولائز اگر کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو آخرت کی طرف پش کیا جا رہا ہے، یعنی جیسے لوگ برزخ میں یا دنیا میں، اب ان سے کہا چلو ادھر، تو یہ اتنی بڑی تبدیلی ہوگی اس لائف اور اس لائف کے درمیان کہ لوگ اس کو اچانک برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اس وجہ سے کیا کرے گا خدا کہ انہیں بے ہوش کر دے گا، بے ہوشی طاری کر دے گا، تاکہ اور دوبارہ جب سور پہ پھونکا جائے گا تو دین دے ول بیکم اویک، ری اویک. تو سور میں دوسری دفعہ پھونکا گیا تو کیا حالت، کس حالت میں لوگ ہو گئے؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، وہ سب کے سب حالت قیام میں آ گئے انتظار کرتے ہوئے، یعنی یہ محشر آ گیا دوبارہ سور میں پھونکے جانے کے بعد، کہ حالت قیام میں انہیں کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنتا ہے، ہماری کیا حالت ہوتی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اب یہ ہے بڑی تبدیلی جو خدا کہہ رہے ہیں نا کہ یوم تبدل الارض، اشرق اور روشن ہو گئی ارض اپنے رب کے نور سے. یہ ہے تبدیلی. ابھی یہ زمین کس نور سے روشن ہے؟ سورج کے اور ستاروں کے. اس وقت یہ ستارے سورج کا نظام ختم، زمین ڈائریکٹ کس چیز سے روشن ہوگی؟ اللہ کے نور سے، اپنے رب کے نور سے. یہ زمین کا کمال ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ زمین کا کمال ہے کہ زمین بھی ارتقا کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچ گئی کہ جہاں پر اجرام فلکی کے نور سے نہیں، اپنے رب کے، دیکھیں یہاں رب ہا ہے، اپنے رب کے نور سے روشن ہے. یعنی یہ فضیلت کی نسبت زمین کی طرف خود دی جا رہی ہے، رب ہا، اپنے رب کے نور سے زمین روشن ہے. یہ تبدیلی آ گئی، پورا نظام ڈفرینٹ. وَوُضِعَ الْكِتَابَ، اور کتاب کو لا کے رکھا گیا بطور میزان کہ یہ دس از دا بک، دس از دا رول اکارڈنگ ٹو وچ ایوری ڈیسیشن ول بی میڈ، ٹھیک ہے؟ یعنی خدا نے وہ ترازو لا کے رکھی. ترازو کیا ہے؟ کتاب ہے. یعنی کتاب جو آج ہمارے پاس جو ڈائلیوٹیڈ فارم میں یہ موجود ہے ہمارے سامنے، قرآن، یہ قرآن میزان ہے، ترازو ہے. اس کو رکھا گیا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ، اور لائے گئے انبیاء اور شہداء یعنی گواہ. یہ کس لیے ہوں گے؟ کہ لوگ جب جھوٹ بولیں گے، لوگ جب کہیں گے ہم نے گناہ نہیں کیے، ہم نے غلط، تو یہ ان پر گواہی کون دیں گے؟ انبیاء دیں گے, اور یہ حقیقی مطلب ہے شہداء کا. شہید کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مقتول فی سبیل اللہ الگ چیز ہے, شہید الگ چیز ہے. شہید بہت بڑا رتبہ ہے. شہید وہ انسان ہے کہ جو خدا کی طرف سے مخلوق پر گواہ ہو, اسے کہتے ہیں شہید. کہ پروردگار یہاں ان کو انبیاء کے برابر رکھ رہا ہے, نبی گواہ ہوں گے اور کچھ لوگ ہیں جو شہداء ہیں, یعنی خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے گواہ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور فیصلہ ہو گیا ان کے درمیان صرف اور صرف حق کی بنیاد پر. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پر یا ان پر کوئی رتی برابر ظلم ہونے والا نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, ہر نفس کو پورے کا پورا اس کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس کا عمل ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا کام کر کے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور خدا بہت اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے کہ جو یہ کام کرتے رہیں. اگر یہاں پر ہوا نفس کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اچھے طریقے سے جانتا ہے جو اس نے کام کیے ہیں. یا ہوا اگر خدا کی طرف جا رہا ہے تو خدا بہت اچھے طریقے سے علم رکھتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر کے آ رہے ہیں. پھر کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف بھیجا جائے گا. اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جہنم کہاں ہوگی؟ لوگ آسمان میں, زمین میں کہاں ہیں؟ زمین میں ہے نا. پھر خدا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو گئی, کتاب کو بطور میزان رکھ دیا گیا, لوگ حاضر ہو گئے, نبیوں اور گواہوں کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. تو یہ جتنا ایونٹ ہے کہاں ہو رہا ہے؟ سب زمین پہ ہو رہا ہے, لیکن تبدیل شدہ زمین پہ ہو رہا ہے. موجودہ حالت والی زمین پہ نہیں ہو رہا, یہ عرض پہ نہیں ہو رہا. جب زمین کا کنٹرول براہ راست قدرت خدا نے لے لیا اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو گئی ہے, تو اب حق بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی کسی چیز میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے. تو جہنم والوں, کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ بھیجا جائے گا, لے جایا جائے گا, یہاں تک کہ جب اس کے دروازے ان پر کھلیں گے تو جو جہنم کے گارڈ ہیں, اس پہ اس کی نگرانی کرنے والے ہیں, وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے کہ جو تمہارے رب کی آیتوں کو تم پر تلاوت کرتے تھے اور اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈرایا کرتے تھے؟ قالوا بلا, کفار کہیں گے ہاں ایسا ہی تھا, کیونکہ وہ دن جھوٹ بولنے کا ہی نہیں, یعنی اس لحاظ سے کہ جھٹلانے کا, مجھے جھوٹ بولنا تو غلط لفظ استعمال کیا میں نے, جھٹلانے کا نہیں ہے, حقیقت روشن. قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن عذاب کا کلمہ کافرین پر پورا ہو گیا. ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں رہو. اور یہ متکبرین کے لیے, تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے, یعنی جو اپنے کو بڑا سمجھتے تھے, جو خدا کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو نافذ کرنا چاہتے تھے, ان کا گھر بھی ہے. دوسری طرف انسان کا نفس ہوگا, لیکن نفس ول بی ہیونگ جسم اخروی. نفس کو, نفس کے پاس جسم بھی ہوگا, سب ہوگا, لیکن وہ جسم یہ والا جسم نہیں ہوگا, جسم مادی نہیں ہوگا. جب یہ اتنے سارے پروسیسز ہوئے نا بیچ میں, کہ یہ سور میں پھونکا, بے ہوش ہوئے, یہ ہوا, دوبارہ زندہ ہوئے, سب کچھ ہوا, تو یہ جسم اس عالم کے لحاظ سے تبدیل ہو جائے گا جس عالم میں ہم موجود ہوں گے.
امر میں نہیں ہوگا, حمد والے اس میں نہیں ہوگا, مطلب فیل کر رہا ہوگا سب چیزیں, جیسے ابھی
بہت زیادہ سینسیٹیو ہوگا, بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوگا, بہت زیادہ. یعنی جو قرآن نے بیان کیا نا کہ ایک انسان جو لذت حاصل کرے گا اس لذت کا, اس لذت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اس جسم کی, جو تکلیف اس کو ہو رہی ہوگی اس تکلیف کا دنیا کی تکلیف سے کوئی مقابلہ نہیں. یعنی ہر اس اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہوگا, نفس کے سامنے سے پردے ہٹ چکے ہوں گے, اور اس وقت دوبارہ اٹھنے کے بعد, محشور ہونے کے بعد جو جسم ملے گا وہ بہت ترقی یافتہ جسم ہوگا. جی, یعنی کہ باڈی جو ہے, جیسے میں نے ایک آیتوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ باڈی نفس کی حالت کو فالو کرتی ہے. اگر نفس ترقی یافتہ ہو جائے گا تو جس باڈی میں نفس رہے گا وہ باڈی بھی معمولی باڈی نہیں ہوگی. یعنی ایک بہت سادہ سی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا. یعنی کہ آئمہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں کہ ان کے نفس کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ جسم میں بھی جھلک رہی ہوتی ہیں. یا جیسے شہید کا جسم قبر میں جانے کے بعد خراب نہیں ہوتا, اب کیا چیز ہو جاتی ہے کہ کیمسٹری بدل جاتی ہے اس کی, کیا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ تو پروفڈ فیکٹ ہے کہ شہداء جو ہیں, شہداء راہ خدا, ان کے جسم مٹی میں جا کے گلتے سڑتے نہیں ہیں. تو یہ بیسیکلی نفس کی کوالٹی کی وجہ سے, کہ نفس کی کوالٹی جیسی ہوتی ہے جسم بھی اسی معیار کا ہوتا ہے, یا جسم میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اچھا, اب یہ بہت مزیدار ہے آخری حصہ. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, کافرین کو تو پہنچا دیا جہنم میں, اور جہنم کے دروازے, دروازوں کے بارے میں بھی ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بہت اچھا جملہ ہے خواجہ توسی کا. کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں, روایتوں میں ہے کہ بہشت کے آٹھ دروازے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سات اور آٹھ کا فرق کیوں ہے. ایک انہوں نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ انسان اس زندگی میں اس کے بیسک قوا جو ہیں, یعنی کام کرنے اور پرسیو کرنے کے جو آلات ہیں وہ سات ہیں. حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں, فائیو سینسز, ہاتھ پیر, یہ سات چیزیں جن کے ذریعے سے انسان عمل کرتا ہے, پرسیو کرتا ہے. ان سات اعضاء کو اچھے رستے میں, خدا کی فرما برداری میں یوز کرو گے, یہ سات جنت کے دروازے بن جائیں گے. اگر ان سات فیکلٹیز کو برائی کے رستے میں استعمال کرو گے, یہ سات جہنم کے دروازے بن جائیں گے. آٹھواں دروازہ کون ہے کہ جہنم کے سات, جنت کے آٹھ؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹھواں دروازہ عقل ہے, کہ جو جہنم میں نہیں پایا جاتا. جو عقل استعمال کرے گا, جو حکمت کی راہ پہ چلے گا, جو میں نے آپ کو روایت بھی سنائی تھی کہ یا علی انا مدینۃ العلم مدینۃ الحکمہ وہی الجنہ, پیغمبر فرماتے ہیں کہ حکمت خود بہشت ہے, عقل کا رستہ خود جنت ہے, اس میں عقل میں جہنم نہیں پائی جاتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان عقل کو استعمال کرے اور عقل یا جنت میں پہنچائے گی یا جہنم میں پہنچائے گی, ایسا نہیں ہے. بلکہ جس نے بھی عقل استعمال کی وہ حتماً کہاں پہنچے گا؟ بہشت میں پہنچے گا. تو بہشت کے آٹھ دروازے ہیں, جنت کے, جہنم کے سات دروازے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھایا. اور اس آیت میں بھی جنت اور جہنم دونوں کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے, فتحت ابوابها. تو جو جنت کے دروازوں پر گارڈ موجود ہیں وہ ان متقین کو دیکھ کے کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طب تم, یعنی جیسے برکت ہو, مبارک ہو, فادخلوها, اس جنت میں داخل ہو جاؤ, خالدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اچھا, ابھی بھی اگر کسی کو شک ہے کہ یہ سب کچھ زمین پہ نہیں ہو رہا, یہ عرض پہ نہیں ہو رہا, تو اگلی آیت سارے کے سارے شکوک دور کر دیتی ہے. اس کے بعد والی وقالوا, اب جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ متقین کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وأورثنا الأرض، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں ہے اس میں کہ متقین کو یہ جنت اور یہ ساری چیز کہاں ملے گی؟ یہ خود ارض ہے، اس ارض میں ہی جنت اور جہنم بن جائیں گے کہ جب یہ اس تبدیل شدہ حالت میں آئے گی تو ارض ہی، اسی پر ہی جنت اور جہنم تشکیل پا جائے گی. اور اس کا جملہ اس سے بھی عجیب ہے، نتبوؤ من الجنت حیث نشاء، کہ خدا نے ہمیں زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں. یعنی یہ جنت کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ ارض پر ہے، اس ارض میں وہ جنت بن گئی. اور آخری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وترى الملائکۃ، انسان زمین پر ہوگا، اپنی جنت کو زمین پر پائے گا، لیکن اس زمین سے کس کو دیکھ رہا ہوگا؟ ملائکہ کو دیکھ رہا ہوگا. حافین من حول العرش، کس حالت میں، کہاں، کون سے ملائکہ کو دیکھ رہا ہوگا؟ ان ملائکہ کو دیکھ رہا ہوگا جو عرش کے گرد گھیرا ڈال رہے ہوں گے. سارے پردے ہٹ گئے، ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان کھل گئے. کیونکہ میں نے آپ کو اسی لیے وہ کنفیگریشن سمجھائی تھی، زمین، سات آسمان، اس کے اوپر عرش. تو دیکھے گا ملائکہ کو، کون سے ملائکہ کو؟ آسمان اول والے ملائکہ کو نہیں، ان ملائکہ کو جو عرش کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں. حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ٹھیک، اینڈ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اینڈ، کہ انسان جب، یعنی کہ جو انسان کامل ہے، جب اس کو زمین کی خلافت اور اس کو وہ چیز مل جائے گی تو یہ سارے کے سارے پردے، الی العرش ختم، گھر زمین ہے، مملکت پوری ہے. عرش کا میں نے بتایا نا آپ کو، عرش کے بھی معنی بتایا نا، کہ عرش کس چیز کو سمجھا رہے ہیں؟ لائک پائے تخت، کہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں پائے تخت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا بادشاہ کی کرسی. یعنی خدا کی تجلی وہاں پر سب سے زیادہ انٹینس ہے، اور وہاں سے پورا نظام کنٹرول ہو رہا ہے.
دنیا میں وہ کیا کعبے کے پرپینڈیکولر ہے یا پیرلل
ہے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے، یہ کچھ روایتیں ہیں اس کی، لیکن خدا بہتر جانتا ہے. عرش کا مطلب ہے کہ دا کنٹرول، مے بی، لیکن یہ عرش جو ہے یہ ٹو دا اینڈ، اینڈ یعنی وہ مقام جو اینڈ ہے، جہاں پر تجلی خدا ہے، جہاں سے پوری کائنات کا نظام کنٹرول ہو رہا ہے. تو اب زمین پر بیٹھ کے کس کو دیکھنے کے قابل ہو گیا انسان؟ عرش کو. ہٹ گئے سارے پردے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ عرض گھر ہے، اور یہ عرض و سماوات تا عرش یہ مملکت ہے، اور خلیفہ خدا یہاں بیٹھ کے اور کیا کرے گا؟ کہ اس پورے نظام کو اذن خدا کے ساتھ، یعنی اس میں خدا کی سب سے بزرگ تجلی، اور اس نظام کو چلانے والا پھر وہ ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق اور سچائی کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ کہا گیا کہ الحمد ہے، حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. دس از دا اینڈ، دا اینڈ آف ہیومینٹی.
جی
جی، یعنی ویسے تو پیغمبر اکرم ہیں، اور پیغمبر اکرم کے توسط سے وہ انسان ہیں جو کامیاب ہیں، جو انسان کامل جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ انسان کامل فقط ایک شخص نہیں ہے، بلکہ انسان کامل وہ تمام افراد ہیں کہ جو اس کے ساتھ رشتہ ولایت میں جڑے ہوئے ہیں.
تو ان سے یہ سب بات ہو رہی ہے,
ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس یہ ہے, اینڈ اس کو دیکھ رہے ہوگے, یعنی کہ زمین پر ہوگے لیکن زمین پر بیٹھ کے عرش کو دیکھ رہے ہوگے, ملائکہ کو دیکھ رہے ہوگے. جی, یعنی اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ چیز ابھی پاسبل ہے, جو بار بار جن کا ذکر آ رہا ہے نا کہ ان کے لیے. اچھا, یہ سوال یہ کہ وہ کیوں ان پر قیامت کی کسی چیز کا اثر نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی قیامت کے مرحلے سے گزر چکے ہیں. جو میں نے آپ کو نہج البلاغہ کے خطبہ بھی پڑھ کے سنایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے قیامت سے گزر جاتے ہیں, ان کے لیے دوبارہ قیامت نہیں آنے والی ہے.
تو وہ تو دیکھ سکتے ہوں.
جی, وہ اس وقت بھی یعنی کہ جیسے ہم آئمہ کے لیے کہتے ہیں نا کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ چیزیں, تو ان کے لیے وہ پردے حائل نہیں ہیں. یا جیسے میں نے معراج کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ معراج اسی چیز کا ہے کہ انسان, یعنی رسول پاک نے ان تمام مراحل کو طے کیا, ان تمام جگہوں کو کراس کیا, تمام پردوں کو ہٹایا اور تل اینڈ جا کر خدا سے ملاقات کی اور پھر پلٹ گیا.
یعنی عرش پہ وہ پہنچے ہیں, عرش
تک پہنچے. دیکھیے, یو ول سی کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ ایک کیفیت ہے کہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو گے, یعنی کہ یہ چیز وہ ہے کہ جب رسول کے ذریعے سے باقیوں تک پہنچ رہی ہے.
دوسرا, تو یہ اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے.